أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بردك درود بھیجے گا محمد وعلى محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے اس کے سامنے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک رمضان کی توفیق دی یہ کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر روزہ رکھنے پر اور اس ماہ مبارک کی چند عبادتوں کے اوپر توفیق حاصل ہوئی خدا نے متعال کو حضور اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہماری قلیل عبادتوں کو قبول فرمائے کثیر گناہوں کی مغفرت فرمائے اور انشاءاللہ انہی دعاؤں کے سائے میں امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر پروردگار عالم نے انسان کے اندر مسلسل ترقی کی ایک خواہش رکھی ہے وہ انسان اپنے آپ کو ایک جگہ پہ جامد نہیں دیکھنا چاہتا ہر انسان چاہتا ہے ترقی کرے اس کو ہم کمال کی خواہش تعبیر کرتے ہیں کمال پسندی کمال کو پسند کرتا ہے کہ کمال حاصل کرے لیکن یہ علیحدہ مشکل ہے کہ انسان کمال کسے سمجھ پائیں بقول اس کی مثال دینے والوں کے کہتے ہیں کہ اگر چور بھی جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ پچھلی رات کے مقابلے میں زیادہ بڑی چوری کرے کل ایک چوری کی تھی کوئی چوری نہیں چاہتا کل جو چوری کی تھی اس سے کم چوری کرے وہ چاہتا ہے آج بڑی چوری کروں کچھ سال چوری کرنے کے بعد چاہتا ہے ذرا میرا نام چوروں کے اندر بلند ہو ٹھیک ہے کمال چاہتا ہے لیکن ایک مشکل ہے اس کے ساتھ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کمال کہتے کسے ترقی کہتے کسے تو یہ سمجھ رہا ہے چوری کے اندر ترقی کرنا بھی ترقی ہے خوش قسمت وہ انسان ہے جس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اصل ترقی ہے کہاں پر اور اپنی تمام تر سادگی کے باوجود یہ کام مشکل کام ہے کوئی انسان اس بات کو سمجھ لے اصل ترقی کہاں پر ہے اور کوئی انسان اس سمجھنے کے بعد اس پر کنونس ہو جائے اس پر مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہی ترقی ہے شاید دوسرا کام زیادہ سخت کام ہے علم حاصل کرنا بے معنی کہ کچھ تصورات انسان کے ذہن کے اندر آ جائیں علم حاصل کرنا آسان ہے کتابیں پڑھ کے سن سنا کر باتیں کر کے انسان کچھ نہ کچھ علم حاصل کر لیتا ہے لیکن علم کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے سکون حاصل ہو جاتا ہے اور اس کو روایات نے ایسے علم کو نور تعبیر کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک نورانیت ایجاد ہو جاتی ہے یہ کام مشکل کام ہے اس کو میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر بھی اس کو جگہ جگہ احساس کرتا ہوں کہ بعض اوقات انسان ایک مطلب جانتا ہے اور بظاہر اس کے بارے میں آگاہ ہے عالم ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا پھر کچھ عرصے کے بعد مثلا اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اس مطلب کو گویا ہضم کر لیتا ہے اپنے اندر لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے معاملہ اور وہ جس چیز کا علم اس نے حاصل کیا تھا وہ علم دوبارہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اگر واقعاً علم کا مطلب صرف جاننا ہوتا تو پہلے نہیں جانتا تھا بعد میں جان گیا تھا پھر جو دوبارہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو ابھی تو جانتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں جانتا ہے جانتا تو ابھی بھی ہے تو اطمینان کیوں ہاتھ سے نکل گیا مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بعض اوقات کسی عبادت کے بارے میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں مثلاً جانتے تھے پہلے بھی جانتے تھے کہ عبادت اچھی ہے پھر کہیں سے کنونس ہو جاتے ہیں کہ ہاں مجھے عبادت کرنی چاہیے کچھ عرصے وہ عبادت کرتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ وہ عبادت ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اگر یہ جو میں نے اور آپ نے عبادت کی وہ جاننے کے نتیجے میں کی تھی تو جب نہیں کر رہے تھے جب بھی جانتے تھے اور اب جو ترک کیے تب بھی جانتے ہیں اس کا مطلب ہے جاننے سے بڑھ کر کوئی اور چیز بھی ہے یہاں پر جو محض جاننے سے بڑھ کر ہے محض علم سے بڑھ کر ہے وہ ایک اطمینان ہے انسان کے اندر اندرونی اطمینان شاید وہ اندرونی اطمینان بہت قیمتی ہے, اور بہت سارے مسائل کے اندر وہ اندرونی اطمینان ہوتا ہے جو انسان کو ترقی دے رہا ہوتا ہے. مثلا فرض فرمائیے کوئی ایک آدمی ہو جو دنیاوی اعتبار سے بیوقوف بن گیا, دنیاوی اعتبار سے اس نے کچھ نہیں کمایا, دنیاوی اعتبار سے اسے کچھ نہیں ملا, لیکن اندر سے مطمئن ہو کہ جو میں نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے, جو میں نے کیا وہ خدا کی راہ میں صحیح کیا ہے. اس اطمینان کی قیمت بہت زیادہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کے اندر اس اطمینان کو طلب کیا ہے, اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بھی قلبی و یقینا حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی. خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے ایسا ایمان دے دے کہ جو میرے مستقیم میرے دل پہ جا کے لگے, تباشر بھی قلبی, اور ایسا یقین دے دے جس سے مجھے سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ مجھ تک پہنچے گا وہ تیری رضا سے ہوگا. تو کیا انسان نہیں جانتا کہ جو کچھ ملتا ہے وہ خدا کی رضا سے ملتا ہے؟ جانتا تو ہے, لیکن اطمینان کی قیمت علیحدہ ہے, وہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا. شاید ماہ مبارک رمضان میں جو ایک اچیومنٹ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ انسان جن چیزوں کو جانتا ہو ان کے اوپر مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ سب کچھ حق ہے, یہ سب حقیقت ہے. ایک مثال سے عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, کل شاید میں نے آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کا ایک واقعہ بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں, جو فوت ہو گئے. ایک اور آگے کشمیری مشہور ہیں جو ابھی حیات ہیں, ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا. ایک اور آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری ہیں جو فوت ہو چکے ہیں, ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے ان کی کسی اقوال میں سے ایک قول لکھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے کی قیمت دنیا کے تمام خزانے سے زیادہ ہے. ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے کی قیمت دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ ہے. اچھا, بظاہر بات صحیح لگ رہی ہے, کیا ہم اس پہ مطمئن ہیں؟ ایک آدمی حرم کے باہر کھڑا تھا, وہ دوسرے نے اس کو صدقہ دیا, ایک آدمی صدقہ دیا, بھکاری سے ٹائپ کا تھا کوئی, اس نے اس کو صدقہ دیا. صدقہ دے کے کہا کہ میرے جد کے لیے ایک فاتحہ پڑھنا, اس نے صدقہ واپس دیا, کہنے لگا میں فاتحہ نہیں بیچتا. فاتحہ نہیں بیچتا کہ ایک روپیہ دے کے کہہ رہا ہے فاتحہ پڑھنا. بھائی ٹھیک ہے, مدد کے لیے صدقہ دو, یہ جو دے کر کہہ رہا ہے فاتحہ پڑھنا, میں فاتحہ نہیں بیچتا. میں اب ممکن ہے ہم لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ ٹھیک ہے اس نے ایسے ہی کہا ہوگا اچھا کام کرنا, تو اچھا کام کرنا تو ویسے بھی کہہ سکتا تھا, پھر اس پیسے دینے کے پیچھے کیوں کہہ رہا ہے؟ گویا یہ کاروبار ہو رہا ہے کہ وہ فاتحہ پڑھ کے اس کو بیچ رہا ہے اور یہ پیسے سے. اس کا نہیں, میری فاتحہ قیمت بہت زیادہ ہے, یہ اس طرح بیچنے کی نہیں ہے. تم سمجھو دو سکے دے کے میری فاتحہ خرید لو گے, فاتحہ قیمت بہت زیادہ ہے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ قیمت زیادہ ہے, ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی قیمت بہت زیادہ ہونی چاہیے, ام الکتاب ہے, سب کچھ ہے, لیکن آیا واقعاً فاتحہ کی اتنی قیمت سمجھتے بھی ہیں؟ نہیں. معمولاً ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ جب مثلاً ممبر پہ شروع کرتے ہیں کوئی مجلس وغیرہ, تو لوگوں سے کہتے ہیں فاتحہ, لوگ یوں ادھر ادھر دیکھتے ہیں, یوں کر اس کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یوں کر لیتے, سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہوا یہ, واقعاً یہی فاتحہ تھی؟ اچھا کبھی آپ نے غور کیا فاتحہ کیوں بھجواتے ہیں؟ اس میں شروع میں نام بھی نہیں لیتے مرحومین کا, مرحومین کا نام بھی نہیں لیتے, ایسے ہی کہتے ہیں فاتحہ, لوگ فاتحہ پڑھ دیتے. اچھا اس کا تقریباً جو مجھے راز سمجھ میں آیا وہ اسی کتاب سے نظر آیا, وہ جو رجب علی خیات کی کتاب سے نظر آیا. رجب علی خیات کی عادت تھی کہ جب ان سے کوئی آسمانی مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ حاضرین کے ساتھ کہتے تھے کہ سب مل کر فاتحہ پڑھیں, سب مل کر فاتحہ پڑھیں. یعنی ان کے خیال میں ایسا تھا کہ اگر آپ کو آسمان پہ نظر ڈالنی ہے, چھپی ہوئی چیز دیکھنی ہے, تو فاتحہ سے معاملہ کھل جاتا ہے. فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والا, چونکہ سورہ فاتحہ سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے, تو کھولنے والا, شروع کرنے والا, اس کو کہتے ہیں فاتحہ. دروازہ کھولنے کو بھی کہتے ہیں فتح الباب, دروازہ کھولنا, تو فاتحہ کہتے ہیں جس سے کوئی چیز کھلے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اس سے آسمان کے دروازے گویا کھل جاتے ہیں, اب نورانیت برسے گی, اب چیزیں کشف ہوں گی. شاید مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ فاتحہ کی رسم ڈالی ہوگی وہ اس لیے ڈالی ہوگی کہ زاکرین اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے آسمان کے دروازے کھولیں گے، اور ان کو مدد دینے کے لیے جو لوگ فاتحہ پڑھیں گے اس کا کوئی اثر ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ لوگ ایسے چاہیے جن کا ہدف یہی ہو کہ وہ اپنی خطابت کے ذریعے سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آسمان کے دروازے کھول رہے ہیں. بارہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. عرض کر رہا تھا کمال کے حوالے سے کہ انسان کے اندر کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے کمال کیا ہے. اور پھر بعد میں عرض ہوا کہ جاننا کمال نہیں ہے، جاننے کے پیچھے ایک اطمینان ہے، وہ کمال ہے ایکچولی. اچھا، اس اطمینان کو ہم لوگ احساس کرتے ہیں، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، آ جاتا ہے پھر دوبارہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. مثال میں دے رہا چاہ رہا تھا قرآن کریم سے، بیچ میں فاتحہ کی بات بھی آ گئی ذہن میں. ہم اور آپ معتقد ہیں یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، معتقد ہیں اللہ کی کتاب، ہم اور آپ معتقد ہیں کہ اس کتاب کے اندر ہمارے لیے ہدایت موجود ہے، ہدن للمتقین، ہدن للناس، سب کچھ ہے. ہم جانتے ہیں اس کے اندر بے شمار اسرار ہیں، بے شمار اسرار ہیں. یعنی اگر کوئی کہے میں نے فلاں آیت کا ایک راز جان لیا ہے، تو ایک راز اس آیت کے اندر دسیوں راز اور ہوں گے، دسیوں بھی میں کم کر کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ روایت موجود ہے 70 باطن موجود ہیں. تو ہم جانتے ہیں بہت کچھ ہے، لیکن جب ہم کتاب کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو ان سب چیزوں کے معتقد ہوتے ہیں. اس وقت گویا ذہن سے نکل جاتا ہے کہ کتاب کتنی قیمتی کتاب ہے، کتنی قیمتی کتاب ہونی چاہیے. اور اس وقت پھر ہمارے لیے ایک روٹین ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے لیے روٹین ہے کہ ہم نے فلاں سورہ پڑھنی ہے، روٹین بزنوں کا روٹین بنا ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر روز یہ چیزیں پڑھنی ہیں. تو صبح کو اٹھے گا مثلاً یا رات کو سونے سے پہلے قرآن کریم کھولے گا، فلاں سورہ پڑھے گا، اس وقت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر اسرار ہیں، اس وقت سوچ رہا ہوتا ہے اس کتاب کے اوپر تاثیر ہے. معمولاً ایسا نہیں ہوتا، معمولاً ایسا نہیں ہوتا. تو اس موقع پر سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ جو ایک اطمینان قلبی ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اندر سب کچھ ہے، وہ اطمینان قلبی اس وقت نہیں ہوتا. مجھے یوں احساس ہوا جیسے یہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں میں اور دوسرے لوگوں میں، جن لوگوں نے کمالات حاصل کیے ہیں، جنہوں نے معنویات حاصل کیے ہیں، شاید فرق، ایک فرق اس اطمینان کا ہے، اس سکون کا ہے. ان لوگوں کے اندر اطمینان ہے اس بات کا جس بات کو ہم صرف سمجھ پا رہے ہیں، اس کے اوپر مطمئن ہیں. ہم لوگ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی نیک کام کرتے ہیں، نیک کام کر کے کڑھتے ہیں، مثلا اللہ کے لیے کچھ کیا ہے اس پر کڑھتے ہیں کہ جس نے نہیں کیا اس کو مزے آ رہے ہیں، میں پھنس گیا. مثلا میں سوچتا ہوں، میں جب شروع میں سنا میوزک حرام ہے تو میں میوزک نہیں سنتا تھا، جب میوزک نہیں سنتا تھا تو دوسرے دوست احباب سنتے تھے، تو میں بعض اوقات کڑھتا تھا اس بات پہ کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، ہم دیندار ہوئے، ہماری تو اسے کہتے ہیں ناطقہ بند کر دیا، سارے مزے بند کر دیے، اور یہ لوگ سب انجوائے کر رہے ہیں، یہ لوگ کیوں ایسا ہے؟ ہم مطمئن نہیں ہیں. اگر ہم مطمئن ہوں کہ جو اللہ کا دین ہے یہی کمال ہے، اللہ کے دین کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے، ہم کبھی دین کے راستے میں کڑیں گے نہیں. اچھا، اس کا ایک اور بہت مثبت اثر ہے اس اطمینان کا، وہ توقع نہ ہونا ہے. یہ چیپٹر انسانوں کی زندگی میں بہت مصیبت کا چیپٹر ہے. اور جو میں کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بہت بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں ان کی زندگی کی عادات کیسی ہیں، یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں. تو ایسا نہیں کہ یہ لوگ مثال کے طور پر انسان نہیں ہیں، یا مثال کے طور پر بہت کوئی فرشتے ہیں، میں دیکھتا ہوں نہیں ہے. مثلا شاید اس حساب سے ہمیں زیادہ موقع مل گیا کہ قم میں رہتے تھے، اور قم میں ایسے بڑے لوگوں سے کافی سے ملنے کا موقع ملتا تھا. تو آپ اگر ان کی ذاتی زندگی کے نزدیک جائیں گے نا، تو ایسے نہیں کہ لوگ فرشتے ہیں، بہت کوئی غیر معمولی ہر وقت کوئی معجزہ ہو رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، نارمل لوگ ہیں. لیکن چند چیزیں غیر معمولی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں غیر معمولی ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، سب باتیں. آیت اللہ مصباح یزدی، ہم ان کے ادارے میں پڑھتے تھے، تو وہ ہمارے ایک لحاظ سے آئیڈیلز میں سے ایک بن جایا کرتے تھے، اور بہت نفیس شخصیت ہے. اتفاقاً ابھی میں مشہد میں تھا تو ایک کلاس فیلو مل گیا وہاں پر، وہ ایسی بات چیت ہونے لگی تو کہنے لگا کہ آغا مصباح یزدی کو دیکھا، मैंने कहा नहीं, मैंने देखा बरसों हो गए मिले हुए, 11-12 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए, 14 साल के करीब हो रहे थे। कहने का कि अभी हम लोग सुबह का वक्त था, फजर की बात थी। कहने का वो फजर के बाद आते हैं यहाँ पर, कल आए थे। फिर कहने का वो देखो पीछे जा रहे हैं। अरे मैंने कहा जाके मिलता हूँ। खैर मैं मिला उनसे, मैंने उनको बताया कि इदारे में था, तो मैंने कहा इजाज़त दें आपका हाथ चूम लूँ, मेरी ज़िंदगी के लिए बड़ा अच्छा वक्त रहेगा। तो मैंने उनसे फारसी में ऐसे ही कहा कि आपका हाथ चूमूंगा मेरे लिए खुशी का सबब बनेगा। कहने का तुम हाथ चूमोगे मैं जानना में जाऊँगा, मुझे क्यों जानना में फंसा रहे हो। तो बिल्कुल सादा सी बात थी कि मतलब अगर तुम हाथ चूमोगे और मैं तुम्हें हाथ चूमने दूंगा तो फिर इसका मतलब है कि मैं खुदपसंदी की तरफ जाऊंगा, खुदपसंदी की तरफ जाऊंगा तो मैं जानना में जाऊंगा। इस तरह के उन्होंने एक मजाक किया, उसको टालने की कोशिश की। बहरहाल मैंने भी एक तरह से अपना काम निकाल ही लिया जो कुछ भी करना था। अच्छा इसको मैं देखता हूँ और उसके बाद एक और चीज़ अर्ज करता चलूँ। अभी नाम लेने की भी इंसान जरूरत नहीं कर पाता कि नाम लेने को कोई और बलवाना निकला है। एक बंदा खुदा खुदा हिदायत दे, उसने बड़ी बसात जमा की हुई है पंजाब के अंदर, ओ हज़ारों लाखों मोतखद बनाए हुए हैं, वो वाहियात हरकतें की हुई हैं कि खुदा जानता है, और उसके बाद मशहूर मारूफ है, अहले बैत के नाम से मशहूर है कि यह है वो है। इंसान नाम लेते वक्त इसलिए घबराता है कि बाद में कुछ और ड्रामे शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर। उसका आलम एक आदमी बता रहा था, अभी मैं पाकिस्तान से बाहर एक मुल्क में था तो उसका कहीं तस्करा निकल आया, उस इलाके में उसके मानने वाले बहुत थे। तो जो बंदे खुदा हमारे साथ था कहने का मैं इसको जानता हूँ। अच्छा उसने एक दो बातें कहीं, मैं बहुत लगा कि वाकई बात सही कह रहा है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको मैं ज़्यादा नहीं सुनाना चाहता था लेकिन अभी मैं जहन कह रहा हूँ, मुझे सुना देना चाहिए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ठंडा लेके आ रहा मैंने इनसे कहा ठंडा पानी लेके आओ, नींद बहुत आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं। वाकई ना ऐसा अजीब। तो पाकिस्तान से बाहर एक जगह पे था, उसका तस्करा हुआ जो मैंने बताया, वाकई दीन में तबाही मचा दी उसने। कहने का मैं इसको जानता हूँ। मैंने कहा अच्छा कैसे जानते हो? फिर उसने ये वाक्य सुनाया। कहने का कि अर्ली 70s में बंदे खुदा सुनाया कि अर्ली 70s में जब कादियानियों के ऊपर बैन लगा, कादियानियों को काफिर करार दिया गया भुट्टो के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद, कहने का कि एक कादियानी के साथ हमारा उठना बैठना होता था, खाते पीते भी साथ थे। उस वक्त तक इतना मशहूर नहीं था कि मसलन ये लोग ऐसा है वैसा है। कहने का फिर बैन लग गया तो उसके बाद भी हम उसको बुलाते थे, हम कहते यार आ जाओ, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, हमारा क्या, हमारी तुम्हारी दोस्ती यारी चलेगी, कोई बात नहीं। तो कहने का हम उसके साथ बैठते खाते पीते थे। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो कहने का कि ऐसी बात निकली, तो कहने का कि तुम लोगों ने, अच्छा इनमें से एक बंदे खुदा शिया था और एक सुन्नी था और वो तीसरा वो कादियानी, तो कहने का तुम दोनों ने मिलकर हमें काफिर बना दिया ना, अब हम भी कुछ करेंगे। फिर तुम लोग याद करना। तो कहने का हमने उससे कहा भाई तू क्या करेगा? कहने का हम दो काम करेंगे, इसने कहा। कहने का उसने हमसे कहा हम दो काम करेंगे, एक तुम दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पाओगे। कहने का हम कुछ ऐसा काम करेंगे तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पाओगे, नंबर दो भुट्टो को फांसी चढ़ा देंगे, भुट्टो को कोई फांसी से नहीं रोकेगा, भुट्टो फांसी चढ़ेगा। तो उसने कहा तुम दोनों साथ नहीं बैठ पाओगे। कहने का ये एक सीन था। उसके बाद ये जो बंदे खुदा जिसने इतना फितना मचाया हुआ है अहले बैत के नाम पे, कहने का इसको मैं जानता हूँ ये कादियानी था। कहने का इसको मैं जानता हूँ ये कादियानी था। उसके बाद ये अचानक मुनकलिब हुआ, तब्दील हुआ, शिया हो गया, और शिया होने के बाद ये बसात जमा की हुई है। कहने का एक दफ़ा एक जगह ये गया, उसके मानने वाले आए हुए थे स्टेशन पर, तो कहने का कि हम अंदर थे, डिब्बे के अंदर थे, ये डिब्बे में बैठा हुआ था और इसने सुना कि इसके मानने वाले आए हुए हैं, तो कहने का कि जानबूझकर खिड़की से पाँव निकाला ताकि मेरे मानने वाले मेरा पाँव चूमें। अभी मैं ज़रा सा मुकाबला करूँ इसका उस्ताद मिसबा से। मैंने कहा मैं आपका हाथ चूमना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा तुम हाथ चूमोगे मैं जानना में जाऊँगा, और कोई इस बदबख को देखे ये खिड़की से पाँव निकाल रहा है ताकि लोग इसके पाँव चूमें, और फिर ये दीनदार मशहूर है और ये पता नहीं क्या कुछ मशहूर है, ये सब कुछ है। یہ اس طرح سے پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگ دھوکے میں آ رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. ان لوگوں کے ذہنوں سے یہ نکل گیا ان کو حاصل کیا کرنا ہے. لوگ دین سمجھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, دین کیا چیز ہے, اور دین کے نام پر صرف کچھ رسم و رواج رہ گئی ہیں ان لوگوں کے نزدیک جو اس راستے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کچھ رسم و رواج ہیں, کچھ کام کاج ہیں, سمجھ رہے ہیں یہ دین ہے. جیسے کہ میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا, عبادت کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میٹر لگا کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بس اتنے گھنٹے عبادت کرنی ہے, اتنا ثواب ملنا ہے, اس کو سمجھ رہے ہیں یہ دین ہے. دین کا سب سے اہم تعلق میرے اور آپ کے دل سے ہے, میرے اور آپ کی قلبی تعلق ہے. اس قلبی تعلق میں خدا نمتال کے ساتھ ایک رابطہ ہونا چاہیے, اس خدا نمتال کے رابطے کے اندر اطمینان ہونا چاہیے, اس اطمینان کے ساتھ ایک زندگی گزرنی ہے. نہ اس کے اندر کوئی لالچ ہے, نہ اس کے اندر کوئی خوف ہے, بہت پرسکون زندگی ہے, انتہائی پرسکون زندگی ہے. یعنی میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اگر کوئی واقعی مومن ہو تو کتنا صحت مند ہوگا. یعنی جس آدمی کی زندگی میں لالچ نہیں ہے, جس آدمی کی زندگی میں خوف نہیں ہے, جو آدمی گندگی نہیں پھیلاتا, جو آدمی حسد نہیں کرتا, جو آدمی کسی چیز کے کھونے پر غم سے نہیں مر رہا ہے, جو کسی چیز کے ملنے پر بہت خوشی نہیں کر رہا ہے, کتنا صحت مند آدمی ہونا چاہیے اس کو. اور اگر ہم لوگ اچھے دیندار ہوتے تو شاید ہم سے زیادہ صحت مند کوئی نہیں ہوتا. یہ جو ہماری صحتیں خراب ہیں شاید اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم اچھے دیندار نہیں ہیں, ورنہ زیادہ تر جسمانی بیماریوں کے اسباب روحانی ہوا کر رہے ہیں, یعنی نفسیاتی ہوتے ہیں. زیادہ غصہ کرے گا تو یہ ہوگا, زیادہ غم کرے گا تو یہ ہوگا, زیادہ ہنسے گا تو یہ ہوگا, اس قسم کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں. تو ہم سب کو یہ اندازہ ہو جائے ہمارا اصل کمال کیا ہے, پھر اس کمال کے لیے جستجو کریں اور اس کے لیے پھر محنت کریں, اپنے اوپر کنٹرول کریں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان اس اعتبار سے بہترین موقع آتا ہے کہ انسان اپنے کمال کو جستجو کرے, اپنے کمال کو جستجو کرے, اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ میں نے اتنی زندگی گزاری ہے, آخرکار نصیب کیا ہونا ہے. اور ابھی تو سب کچھ ہے, خدا نہ کرے یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں, پھر غم و غصہ بہت زیادہ ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں, درود بھیج گا محمد والے محمد. کبھی آپ نے دیکھا ہے بیمار ہو جائیں اور بیماری میں بستر پہ کافی مدت لیٹنا پڑ جائے, اس وقت بہت دل چاہتا ہے اب میں صحت مند ہوں گا تو اتنی ایکسرسائز کیا کروں گا, بہت دل چاہتا ہے اب میں صحت مند ہو گیا تو روزانہ 2 کلومیٹر چلا کروں گا, صحت کی خاطر یہ کروں گا وہ کروں گا. جیسے ہی معاملہ ختم ہوتا ہے پھر وہی زندگی شروع کر دیتا ہے, پھر سب کچھ وہیں پہ شروع ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میں ایک علاقے میں گیا, ایک جگہ کیمپنگ کی, مشورے کے طور پہ کہوں گا, چلیے ایک تو وہ قضیہ نا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, حالات خراب ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, زرعی زمین ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, فرض کریں کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, سب کچھ صحیح رہا, تب بھی میں کہوں گا پہاڑوں میں کیمپنگ کرنا بہت فائدہ مند ہے. جائیں نیچر کے نزدیک زندگی گزاریں, اس آرٹیفیشل لائف سے تھوڑا سا نکلیں. خوش قسمتی سے مجھے کچھ موقع ملے اس طرح کے کیمپنگ کرنے کے. میں ایک دفعہ ایک دوستوں کا ایک گروہ گیا تھا, اس وقت میری عمر میرے خیال میں 20 سال 21 سال ہوگی, تو ہم لوگ کہیں پہاڑوں میں کیمپنگ کرنے گئے. البتہ یہ تھا کہ جتنا مجھے اندازہ تھا اس سے زیادہ سخت نکلا. وہ ایک جگہ کیمپنگ پہ لے گئے جہاں پر برف پڑ رہی تھی اور پہلی روڈ تک 3 دن بعد پہنچتے تھے آپ. آدمی اس کے خوف سے مرتا رہتا تھا کہ یہاں پہ کچھ ہو گیا تو پہلی روڈ تک آنے میں 3 دن لگ جائیں گے. تو وہ لے گئے باہر, اس میں کیمپنگ ہم نے کی, 1-2 مہینے وہاں پر رکے. میری زندگی کے یادگار ترین چند دنوں میں سے وہ ایام قرار پاتے ہیں کہ جس کے اندر وہ کام کیا. کیوں؟ انسان اپنے آپ کو کشف کرنے لگتا ہے, واقعا اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگتا ہے. بعض اوقات ہم لوگ جب وہ کیمپنگ کرتے تھے, اچھا مغرب ہوتے ہی سب ختم. ایک جنریٹر تھا ہمارے پاس, 2-3 گھنٹے کے لیے اس کو چلاتے تھے, دارے فیول وغیرہ کا پرابلم, یہ وہ, گاڑی جو بھی آپ کو لے کے جانا ہے کم گدھے پہ لا دو یا اپنے اوپر لا دو, 2 ہی راستے تھے اور تو کچھ نہیں تھا, گاڑی تو نہیں آتی تھی, تو فیول بھی بہت کاؤنٹڈ آتا تھا. تو وہاں پر 1-2 گھنٹے کے بعد جنریٹر بند ہو جاتا تھا, 1-2 گھنٹے کے بعد جنریٹر بند ہو جاتا تھا. کیمپس کے اندر کبھی سردی بڑھ جاتی تھی, کبھی گرمی بڑھ جاتی, تو کبھی کبھی ہم لوگ باہر سوتے تھے ایسے ہی آسمان کے نیچے لیٹ کر آسمان دیکھتے تھے, تو آسمان بالکل ڈفرینٹ ہوتا تھا اس سے جو شہروں کے اندر ہوتا ہے, بالکل مختلف ہوتا تھا، لگتا تھا کچھ اور ہی ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا تھا گھنٹوں آسمان دیکھتے رہتے تھے، اور اس آسمان دیکھنے کے اندر اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، دین کے بارے میں، پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے رہتے تھے، اور مجھے وہ ٹائم بہت اچھا لگتا ہے چونکہ بہت اچھا سوچتے تھے اس میں، بہت اچھا تھا، کوئی مصروفیت ایسی نہیں تھی جو انسان کو پریشان کرتی ہو، اور آپ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ ہیں کیا، آپ کہاں پڑھ رہے ہیں، اور اچانک کچھ چیزیں انسان کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا ہم لوگ کچھ ہیں نہیں ایکچولی خدا کے سامنے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں انسان کے دماغ پہ ٹکرا جاتی ہیں۔ اب یہ کیا ایسا نہ ہو کہ میری سوانح حیات نامے کے اندر تبدیل ہو جائے، لیکن بہرحال ایک دفعہ مسجد جمکران گیا تھا، جنگ کا زمانہ تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی، بہت سخت سردی پڑ رہی تھی، واپس آتے ہوئے ہماری ایک جگہ تھی، ایک مدرسہ تھا، وہاں پہ ایک روڈ سے راستہ آتا تھا، ایک کچے کا راستہ آتا تھا، تو وہ رات کو تو کوئی 1:30-2 بج رہے تھے، سخت سردی کے زمانے میں، میں روڈ کے راستے پہ چل رہا تھا، وہ بہت لمبا ہوتا تھا، اس کے بعد ایک کٹ آتا تھا جہاں سے آپ کچے پہ اتر سکتے تھے، پھر کچے پہ اگر آپ اتر گئے تو اب روڈ نہیں ہے، تو اب آپ کو کچے پہ تو یقیناً پیدل جانا ہے، اور روڈ پہ ایک چانس ہوتا تھا کہ شاید کوئی گاڑی بس کچھ آ جائے تو آپ کو اس میں جانے کو مل جائے گا، لیکن روڈ کا راستہ بہت لمبا ہوتا تھا، تو وہ جب کچے کے کٹ پہ پہنچا تو آپ فیصلہ کرنا تھا، روڈ پہ جانا ہے جو بہت لمبا ہے، چانس ہے کہ گاڑی آ جائے، یا آپ کچے پہ مڑو، اب پیدل کچے پہ ہی جانا ہے، گاڑی نہیں آنی ہے، لیکن راستہ بھارت نسبتاً چھوٹا ہے، تو میں مڑنے لگا تو میں اچانک سوچنے لگا خدا ہے تو مدد کرے گا کیا، اب کچھ کرے گا، رات 1:30-2 بجنے، سردی کا وقت، یعنی ایبسلوٹلی نو چانس، پیچھے آگے کوئی گاڑی نہیں، کچھ نہیں، میں خدا ہے کچھ کرے گا، تو میرے دماغ میں آئی کہ تم ہو کون، ذرا نظام شمسی کو سوچو، کائنات کو سوچو، ستاروں کو سوچو، سیاروں کو سوچو، ایک زمین ہے جس کے اوپر 6 ارب انسان رہ رہے ہیں، 6 ارب انسان، ان 6 ارب انسانوں میں، اور اتنی بڑی اللہ کی زمین، اس کے اوپر ایک ملک ایران، اس کے اندر ایک شہر، چھوٹا سا قوم، اس قوم کی ایک روڈ کے اوپر ایک بندہ خدا کھڑا ہے، ایک انسان کھڑا ہے، 6 ارب انسان اس کی جیسے زندگی کے اس دنیا پہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا سولر سسٹم کے اتنے بڑے بڑے ستاروں سیاروں میں ایک ستارے کے سیارے کے اوپر ایک 6 ارب میں ایک انسان، اور یہ جو زمین ہے یہ دنیا کے ستاروں اور سیاروں کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جیسے سمندر میں ایک قطرہ، مبالغہ نہیں کر رہا، سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ کہ اتنے ستارے اور سیارے ہوا میں ہیں، فضا کے اندر ہیں، کہ اس کے مقابلے میں زمین سمندر کے قطرے سے زیادہ نہیں ہے، اس سمندر کے قطرے پر 6 ارب انسان بسے ہوئے ہیں، ان 6 ارب انسانوں میں ایک انسان کھڑا ہے کہہ رہا ہے خدا ہے مدد کرے گا، تو میں کہ دیوانے ہو، پاگل ہو، ابھی کہہ رہا تھا، ایک دم سے ایک گاڑی رکی، اس میں ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے لفٹ چاہیے، ارے میں نے کہا خدا ہے تو ہمیشہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہے، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کہاں سے آ گیا مولانا صاحب، اور میرا اب ایسی میں تذکرہ کروں صاحب، 4-wheel گاڑی زبردست، اندر سے اس میں ہیٹر لگا ہوا، سخت سردی میں آپ ٹھٹھرتے ہیں، مر رہے ہیں، گاڑی میں سب کچھ ہے، ایکسیلنٹ بھائی، زبردست، اس دن مجھے احساس ہوا کہ نہیں، خدا انتہائی حقیروں کی بھی سن لیتا ہے، 6 ارب انسانوں میں سے بھی اس سمندر کے قطرے کے اوپر کھڑا ہوا ایک انسان اگر اسے پکار رہا ہے، اچھا بلا وجہ میں پکار رہا ہے، بھائی تو پیدل جا، تجھے کیا خدا کو چیلنج کر رہا ہے کہ خدا تو ہے یا نہیں ہے، جا پیدل، لیکن وہ خدا ہے، اس کو بھی سننے کو تیار ہے، اس کو بھی سن دیتا ہے، آپ یہ دیکھیں، آپ کا اطمینان بڑھنا چاہیے ان تمام عبادتوں کے پیچھے، جتنے اعمال شب کیے، جتنے آپ نے شب قدر کو آزمایا، اس میں اعمال انجام دیے، قرآن سر پہ رکھا، دعائیں پڑھیں، ان سب کے پیچھے اطمینان بڑھنا چاہیے، خدا پہ اطمینان بڑھے، سکون بڑھے، جتنا آپ کا اطمینان و سکون بڑھتا چلا جائے گا، زندگی آسان ہے، زندگی آسان ہے، جتنی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں بندوں سے توقع سے ہوتی ہیں، جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات، اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں سمجھ میں آتی ہیں، غلط بھی شاید ہوں گی، جو ابھی تک سمجھ میں آتا وہ یہ آتا ہے، بندوں سے توقعات بہت بڑی مصیبت ہے، پھر کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، بندوں سے توقع مت کرو، خدا نمتال سے توقع کرو، خدا اپنے رہنماؤں کے ذریعے سے ارشاد فرماتا ہے، مثلا روایتوں کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے اچھی توقع رکھے تم توقع کو پوری کر دو، کوشش کرو توقع کو پوری کرو، ہاں البتہ اس کے اندر ظاہر ہے ہر انسان کی ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا, کوئی بہت زیادہ توقع کرے تو نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال وہ ہم سے کہتا ہے توقع کو پوری کرو. تو اس کے بارے میں اگر کوئی توقع رکھے اور کوئی واقعاً خدا پہ انحصار کرے, پوری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ واقعاً اگر انحصار کرنے لگے تو پوری کر دے گا. ایک روایت ہے کئی روایتیں ہیں ایک ہی انداز کے اندر, اس میں لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کو میرے بارے میں یعنی میرے حوالے سے کوئی روایت ملے کہ میں نے کوئی ثواب کا وعدہ کیا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ روایت صحیح ہے, عمل کر دے, تو اس کے اس ثواب کی ذمہ داری میرے سر پر ہے, میں ثواب دلاؤں گا. مثلا فرض کیجئے مجھے روایت ملی کہ رسول خدا نے فرمایا جو سیدھے ہاتھ سے پانی پیے اس کو اتنا ثواب ملے گا, میں یہ سمجھا کہ یہ روایت صحیح ہے, مثلا میں نے تھوڑا بہت جائزہ لیا, مجھے لگا یہ روایت صحیح ہے, میں نے اس امید پر کہ روایت صحیح ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کسی کو میرے حوالے سے کوئی روایت ملی اس نے اس امید کے ساتھ کہ یہ میں نے کہا ہے, ثواب کا وعدہ میں نے کیا ہے, اس نے عمل کیا, اس کے اس ثواب کی ضمانت میں دیتا ہوں, میں اس کو ثواب پہنچاؤں گا. تو میں سوچتا ہوں اللہ کے رسول اپنے سے لگنے والی ایک امید کو منقطع نہیں کرنا چاہتے, وہ خدا منقطع کرنا چاہتا ہے کیا؟ خدا کسی امید کو نا امیدی میں ڈلوائے گا؟ کبھی نہیں ڈلوائے گا. امید نہیں ہے ہمیں, خدا تمثال پر بھروسہ نہیں ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ. اس بھروسے اور امید کے کم ہونے کی وجہ سے بہت ساری سعادتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. امید لگائیں خدا تمثال سے. اچھا زیادہ زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے مثلا ہم لوگ امید لگاتے ہیں پوری نہیں ہوتی, وہ جیسے وہ ہمارے بچے کے ساتھ ہوا, فجر کی نماز پڑھ رہا تھا, دیکھا وہ اسکول جا رہا ہے, میں نے کہا تیار ہو گئے؟ ہاں تیار ہو گئے. میں نے کہا ابھی بیٹا ٹائم باقی گاڑی آنے میں, فجر کی نماز پڑھ لو, چھوٹا ہے اس کی کافی چھوٹا ہے. تو کہنے کا کہ اچھا میں پڑھ لیتا ہوں, وضو کر کے آیا نماز پڑھ لی. میں نے کہا تم نے نماز پڑھ لی, شاباش, خدا تمہیں جزا دے, دعا بھی مانگو. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. میں نے کہا دعا بھی مانگو. تو کہنے کا اچھا دعا مانگو. میں نے کہا ہاں دعا مانگو, اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ. تو دعا مانگنے لگا, جیسے یوں کر کے دعا, کہنے کا مانگتا ہوں پوری نہیں کرتا ہے. میں نے کہا بھائی ذرا احتیاط سے, کیا مانگا پورا نہیں کیا؟ کہنے کا اتنا مانگتا ہوں چار پہیوں کی گاڑی دلاتے نہیں دلاتا, تو اب میں کیا کروں, کیوں دعا مانگوں؟ اب مجھے کافی منٹ لگا کے اس کو سمجھانا پڑا کہ بندے خدا بہت ساری دعائیں ہم لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے نقصان میں ہوتی ہیں, وہ خدا ہمیں چونکہ چاہتا ہے, ہم سے محبت کرتا ہے, ہماری دعاؤں کو پورا نہیں کرتا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر پوری کر دے گا نقصان ہو جائے گا. تو مثلا میں نے اس کو سمجھایا تم اپارٹمنٹ میں رہتے ہو, اونچی جگہ پہ رہتے ہو, فرض کو تمہارے پاس گاڑی ہو, تمہاری گاڑی سلپ ہو جائے, تمہیں کچھ ہو جائے, خدا نے مطلب تمہیں چاہتا ہے, تمہیں نہیں نقصان پہنچانا چاہتا, تو اس نے گاڑی نہیں دلائی, شاید جب تم بڑے ہو جاؤ تمہیں اصلی گاڑی دلوا دے گا, پھر تمہارے نزدیک وہ کھلونا گاڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تم لوگ پریشان مت ہو, مانگ لو, اس پہ بھی خدا کچھ نہ کچھ دے گا. یہ ہم لوگ بالکل ان بچوں کی طرح ہیں. میں یوں احساس کرتا ہوں کہ ہم خدا تعالیٰ کے معاملے میں بالکل بچوں کی طرح ہیں. جس طرح بچے اپنے بڑوں کے معاملے میں, خدا کے معاملے میں ایک بچکانہ فکر رکھتے ہیں, ہم لوگ بڑے ہو جانے کے باوجود خدا کے بارے میں بہت بچکانہ فکر رکھتے ہیں. اس بچکانہ فکر کے نتیجے میں اطمینان نہیں ہے. اگر تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیں خدا تعالیٰ کے بارے میں اور اپنے اس فکر کو استعمال کرنا شروع کر دیں خدا نے مطالع کے سلسلے میں, اطمینان بہت آئے گا, اور اس اطمینان کی دولت سے ہم دنیا کی بہت ساری چیزوں کو انجام دے سکتے ہیں. گویا خدا نے مطالع نے اس اطمینان کے اوپر بہت کچھ کروانا ہوتا ہے. یہ جن لوگوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں سوسائٹی کے اندر, زیادہ تر کسی کے انحصار پہ نہیں کیے ہیں, صرف خدا نے مطالع پر انحصار کرتے ہوئے, اس کے نظام پر انحصار کرتے ہوئے. اچھا جب بھی ہم کہتے ہیں خدا نے مطالب پہ انحصار کرتے ہوئے تو اس کا نظام شامل ہے, مثلا نبی, امام اور وہ تمام خدا نے مطالب کی حجت کا سسٹم, وہ سب شامل ہے. یہ خدا پہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کام کو انجام دیتے ہیں اور اس کے نتائج کو پھر حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو حتی الامکان کوشش کریں وہ اطمینان ہمارے اور آپ کے دل میں آئے, اس اطمینان کے سائے میں زندگی گزاریں, اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں. اس کے تجربوں کے لیے ایک دو پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں, وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. محمد 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 کچھ نہ کچھ عقائد کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ عقائد کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے عقائد کے بارے میں کچھ پڑھا ہوگا، معمولاً سنا سنایا دین چل رہا ہے۔ ایک ارث میں ملنے والا، میراث میں ملنے والا دین چل رہا ہے۔ مثلاً اجداد نے، والدین نے بتایا خدا ہے، خدا ہے، ٹھیک ہے، خدا نے متعال محبت کرتا ہے، خدا محبت کرتا ہے، لیکن ٹھوس عقائد کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا ہو، اچھی کوئی کتاب پڑھیں عقائد کے اوپر، اور ان عقائد کو نہ صرف پڑھیں بلکہ سمجھ کر ہضم کرنے کی کوشش کریں کہ رک جائیں۔ مثلا اگر کہنا خدا نمتال رحیم ہے، کیا مطلب ہے خدا نمتال رحیم ہے؟ خدا نمتال کریم ہے، کیا مطلب ہے خدا نمتال کریم ہے؟ اور اس کی کرامت کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ اس کے رحم کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ کائنات کے اوپر اثر کیا ہے؟ تو پہلا ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم کچھ نہ کچھ عقائد کی کتابیں پڑھیں، ان چیزوں کی معلومات کے ذریعے سے ہمارا اطمینان بڑھتا ہے۔ دوسرا، اپنی ذاتی زندگی پر کچھ چیزوں پہ غور کرنا شروع کر دیں۔ تھوڑا بہت غور کریں گے، خدا نمتال کی وہ صفتیں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر فلاں موقع پر میں یہ کر دیتا تو کیا ہو جاتا، کس نے مجھے محفوظ کیا؟ آپ اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے فیصلے دیکھیں گے جو آپ نے نہیں کیے ہوں گے، اور اگر ہو جاتے نہیں معلوم کیا ہونے والا تھا، لیکن اچانک آپ دیکھیں گے آپ محفوظ رہ گئے۔ آپ اپنی زندگی میں غور کرتے چلے جائیں گے، ان چیزوں کو خود بخود تلاش کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ذاتی تجربے ہوتے ہیں بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں انسان کو۔ اپنی ذاتی زندگی کے اندر دیکھیے کہ کہاں کہاں پر خدا تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، کس کس طرح سے ہدایت دی ہے، کہاں کہاں پر آپ کی مدد کی ہے، اور نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیے۔ دوسروں کے تجربوں کی وسیع دنیا موجود ہے، بہت بڑی دنیا موجود ہے کہ لوگوں نے کس طرح خدا تعالیٰ پر اعتماد کیا ہے اور کس طریقے سے خدا تعالیٰ نے ان کے اعتماد کو پورا کیا ہے۔ اب اگر واقعات میں دیکھنا چاہیں تو دنیا پڑی ہے ہمارے سامنے۔ اس لحاظ سے اچھا ہے یہ عرفا کی کتابیں پڑھنے اور علماء کے واقعات کی کتابیں پڑھنے، لیکن لوگ کس طریقے سے سفر سے نکلیں اور اپنے کام کو انجام دیتے رہیں۔ ہم لوگ پاکستان میں اب بہت اچھی جگہ پر ہیں، اب ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے، گرچہ سیکیورٹی کے اعتبار سے ظاہر ہے مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں اور طبیعتاً اور بڑھنی ہیں۔ اب یہ معاملہ آپ سب کو پتہ ہے رکنا نہیں ہے، اور یہ معاملہ ابھی مستقبل قریب میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر میں پتہ نہیں کیوں دل چاہتا ہے یہ چیزیں کہوں جو سمجھ میں آتی ہیں، ہم 4-5 سال میں فارغ ہو جائیں گے، یہ 4-5 سال چلیں گی، 4-5 سال کے بعد ہم لوگ فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ پرسکون حالت آئے گی یہاں پہ۔ تو اب یوں لگ رہا ہے کہ ہم ایک پیک کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس پیک کے بعد پھر چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن ہمارے 4-5 سال لگیں گے اس کے اندر۔ ان تمام مدتوں کے اندر یہ دیکھیں لوگوں نے کام کیسے کیے ہیں، صفر سے کیسے کام کیے ہیں۔ مثلاً آپ کے پاس بہت اچھی کتاب جو ترجمہ ہوئی ہوئی چیزوں میں سے ہے، ڈاکٹر شہید چمران کے بارے میں ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کے نام بہت مشہور ہیں، لوگ کم جانتے ہیں، لیکن لوگوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں کہ انٹرسٹ لوگوں کا کم ہو گیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے شاید ڈاکٹر چمران کے بارے میں لوگوں نے اتنی باتیں کر دی ہیں کہ باقی لوگوں نے کہا ہم جان گئے وہ کیا ہے، لیکن نہیں جانتے۔ جب تک خود نہیں پڑھیں گے، جب تک خود نہیں دیکھیں گے، اب نہیں جانیں گے کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ دوسروں کے سنے پہ انحصار مت کریں۔ بہت سارے لوگوں کو مجھے یقین ہے جو بہت زیادہ امام خمینی کا نام لیتے ہیں، ان کو نہیں معلوم امام خمینی کون ہے، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کون ہے۔ مثلا میں بہت سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اتنا زیادہ نام لیتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی کون سی کتاب پڑھی ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں کہاں سے پڑھا ہے، تو پڑھا کہیں سے نہیں ہے، اخباروں میں، رسالوں میں سنا ہے بس، یا تھوڑا بہت دیکھ لیا ہے ادھر ادھر، اور کچھ زیادہ معلومات گہرائی میں نہیں ہے۔ تو کم لوگوں کو گہرائی میں جا کے معلومات ہوئی ہے، مثلا ڈاکٹر شہید چمران کے بارے میں جا کر دیکھیں یہ لوگ کام کیسے کرتے ہیں، یا مثلا جو لبنان کے مفقود ہیں جن کا اتا پتا ابھی معلوم نہیں ہے، سنا ہے کہ ابھی شاید سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ نہیں بولیویا میں زندہ ہیں۔ اچھا، حسن نصر اللہ میں خوبی ہے کہ آدمی سچا آدمی ہے، وہ اگر کوئی بات کہتے ہیں تو سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی طاقت ہے۔ دو محاذ پہ انسان بہت جھوٹ بولتے ہیں، ایک جنگ میں، ایک سیاست میں، اور اگر یہ سید بزرگوار جنگ اور سیاست دونوں میں جھوٹ نہیں بولتے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اگر ان کا یہ بیان چیک کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ امام موسیٰ صدر زندہ ہیں لیبیا کے اندر، اگر کہا ہے اس کا مطلب ہے بہت بڑی بات ہے کہ ابھی زندہ ہوں گے پھر. اچھا ابھی ہمارے کچھ ایس ایم ایس وغیرہ بھی چل رہے ہیں کہ انہوں نے ہم لوگوں کے حوالے سے کوئی بات کہی ہے، مجھے یہ امکان ہے کہ کہی ہو، لیکن میرا اپنے خیال ہے اتنی جلدی یقین مت کیجیے گا. ایس ایم ایس پہ خط کا ایس ایم ایس از اکول ٹو افواہ تقریباً، آج کل ایس ایم ایس بے اعتبار ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے. تو ہمیشہ چیک کر لیں کہ جو لکھا ہے وہ واقعہ ہے، اگر انہوں نے واقعاً کہا ہے اور امکان ہے کہ کہا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، بہت مضبوط بات ہے. بھارت مثلا امام موسیٰ صدر نے اور ڈاکٹر شہید چمران نے، ان لوگوں نے لبنان میں صفر سے کام کیا ہے، بالکل صفر سے کام کیا ہے. لبنانی شیعہ اس سے کہیں بدتر تھے جو اب ہم آج کا شیعہ پاکستان میں دیکھتے ہیں، اس سے بہت پیچھے تھے. آپ کہیں گے اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں شیعہ پاکستان کے شیعہ بدتر ہیں، برے ہیں؟ نہیں، برے اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کچھ کمی نظر آ رہی ہے، وہ جو کمی ہے اس سے کہیں زیادہ کمی لبنان کے شیعوں کے اندر تھی، بہت کمی تھی، لیکن وہاں سے نکال کر یہاں تک پہنچا دیا. کیسے کیا ان لوگوں نے یہ کام، اور وسائل کے بغیر کیا ہے. ڈاکٹر شہید چمران جس اسکول میں ٹیکنیکل ٹریننگ کا اسکول کھولا تھا امام موسیٰ صدر نے، اس کے پرنسپل تھے وہاں پر، مثلا وہ کہتے تھے بچوں کو پلمبرنگ سکھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم ان کو مثلا ہتھوڑی پانا پرزا یہ سب دلا سکیں، اتنے کم ریسورسز میں کام کیا ہے اور قوم بنائی ہے. کہ آپ ایک فرد بناتے ہیں، ایک انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں، ایک قوم بناتے ہیں، یہ تینوں ڈفیکلٹیز کے مختلف لیولز ہیں. فرد بنانا مشکل ہے، انسٹیٹیوٹ بنانا کافی مشکل ہے، قوم بنانا پھر انبیاء کا کام ہے. انبیاء قوم بناتے ہیں، اور اسی لیے قرآن کریم حضرت ابراہیم کو امت کہتا ہے کہ یہ امت ہیں پوری. تو قوم بنانا مشکل ہے، ان لوگوں نے قوم بنائی ہے، صفر سے کھڑے ہو کر قوم بنائی ہے. کس طریقے سے کیا اس کام کو، کون کون سے ایلیمنٹس تھے جو ان کے لیے ہیلپ فل تھے. مثلا میں عرض کرتا چلوں لب لباب کے طور پر، میرا وقت ختم ہو گیا یہاں پر، وہ یہ ہے کہ یہ جتنی جگہوں پر قوم بننے کا کام بنا ہوا ہے، مثلا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پہ کچھ لوگ تشکیل پائے ہیں، انہوں نے بڑے کاموں کو انجام دیا ہے، ان سب کے پیچھے مذہبی مضبوط اداروں کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور تھا. لبنان کے اندر بھی ایسے ہی تھا، ایران کے اندر بھی ایسے ہی تھا، عراق کے اندر بھی ایسے ہی تھا. اگر آپ کو اپنے مستقبل میں پاکستان میں شیعہ قوم چاہیے، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کے مذہبی ادارے، تعلیمی ادارے، مضبوط مذہبی تعلیمی ادارے ہونے چاہئیں. پرسوں ایک آدمی سے گفتگو میں نے بہت وقت ضائع ہوا، مثلا ایس ایم ایس کے اوپر، اس نے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے فلاں مولوی کی برائی، فلاں مولوی کی برائی. اس کو میں نے بتایا نا، وہ بد دعا دیتا ہوں کبھی کبھی، خدا سب کو مولوی بنا دے تاکہ پتہ چلے کیا جھیلنا پڑتا ہے مصیبت میں. ایک میں لطیفہ سنایا تھا نا، ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا بد دعا دے دو، تو وہ اس نے کہا بد دعا دیں تاکہ اس کو خدا ٹیچر بنائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ استاد کو کیا جھیلنا پڑتا ہے. عجیب عجیب داستانیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس ایک ایس ایم ایس آئے گا، سب مولوی یہ ہیں، سب مولوی وہ ہیں. اب اچھا بھائی کیا ہو گیا، کیا مصیبت ٹوٹ گئی، کیوں اتنا غصہ مچایا ہوا ہے؟ اب آپ اس کو کریدیں گے، اس کو کیا اس کے ساتھ مصیبت ہے. بہت گھنٹوں کا کام بن جاتا ہے بعض اوقات، میں نہیں کرتا. پرسوں میری طبیعت خراب تھی، ایسی پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلو اس کے ایس ایم ایس کو جواب دے دے کر کچھ تو کروں لیٹے لیٹے. تو اب کیا ہے، عجیب و غریب ان کے ذہن میں سوال آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لب لباب ان کے نزدیک یہ آتا ہے کہ جب تک معاشرے سے مولویت ختم نہیں ہوگی، دین نہیں پھیلے گا. اچھا یہ ایسا نہیں کہ یہ پاکستان میں یونیک ہے بیچارے اور دوسری جگہوں پہ نہیں ہے، نہیں، ایران میں بھی ایسی ایک فکر چلی تھی. انقلاب کے زمانے میں ایک موقع آیا تھا جب ایک فکر چلی تھی کہ بھائی یہ مولوی جب تک ختم نہیں ہوں گے نا، دین نہیں پھیلے گا، ان کو ختم کر لو معاملہ پھیل جائے گا، اس پہ بڑے بڑے لطیفے بنتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. امام خمینی کتنی دفعہ تاکیداً فرمایا اسلام روحانیت سے ہٹا کر کھوکھلا دین بن جائے گا. روحانیت یعنی یہی علماء، معنویت. البتہ علماء کا مطلب ظاہر ہے کہ صرف لباس نہیں ہے، علماء کا مطلب صرف رسم نہیں ہے، علماء کا مطلب وہ روح دین ہے جو چند لوگوں کے اندر زندہ رہتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر شیعہ قوم کا واقعی ایک مستقبل بنے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ یہاں پر مضبوط مذہبی تعلیمی ادارے ہوں. جب کئی دس سال تک مضبوط مذہبی تعلیمی ادارے رہیں گے تب کہیں جا کر ہم ایک بڑی تبدیلی یہاں ایجاد کر پائیں گے۔ البتہ اس کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمام جو مدرسے بنے ان سب کا دفاع کر رہا ہوں کہ مثلا وہ جو سب بنے سب صحیح بنے، نہیں، اس میں اچھا ہے، اچھی چیزیں بھی کچھ ایسے ہیں جن میں اچھے کام نہیں ہو رہے، لیکن کوئی چاہے کہ یہ ہو ہی نہیں تو پھر دین نہیں بنے گا۔ دین بنانے کے لیے کام کرنا پڑے گا کہ مضبوط تعلیمی ادارے ہوں۔ میں اپنی آرائش کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ آخری بات جو آج کے دن جس کے اوپر کافی اصرار کیا وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے گا، دل کے اطمینان کو ڈھونڈتے رہیے گا کہ آپ کا اور ہمارا دل خدا نمتال کی طرف مطمئن ہو کر آگے بڑھے، اور ان تمام دعاؤں اور عبادات کے پیچھے اس اطمینان کو خدا ہمارے اندر بڑھا دے جو ماہ مبارک رمضان کی ان دعاؤں کے اندر خدا نمتال سے مانگا گیا ہے۔ خدا انشاءاللہ آپ کی اور ہماری عبادات کو، طاعتوں کو قبول فرمائے، اس ماہ مبارک رمضان سے فیضیاب فرمائے۔ امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ ہے کہ سوالات کا سیشن یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ان کے پاس کاغذ اور پین موجود ہیں، وہ آپ سوال لکھ دیجئے اور لکھے ہوئے ہم تک پہنچیں تاکہ ہم اس کو جواب دے سکیں۔ معمولا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لکھے ہوئے کے علاوہ نہ ہوں، ورنہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ فائدے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صحیح، تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر رہے لیکن اچھا ہے۔ لکھا ہے قضا اور قدر میں کیا فرق ہے، وضاحت فرمائیں۔ قضا و قدر کسے کہتے ہیں؟ شاید اچھی کتابوں میں سے ایک کتاب معارف قرآن نام کر کے آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب ہے، آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب معارف قرآن، ایک بہت ضخیم کتاب تھی فارسی میں، تین حصے تھے اس کے، پہلے حصے کا خلاصے میں ترجمہ ہوا ہے، پہلے حصے کا خلاصے میں ترجمہ ہوا ہے اسی نام سے، قرآنی معارف یا معارف قرآن اس طرح کا کوئی نام اس سے ترجمہ ہوا ہے، آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب۔ اس کے اندر قضا و قدر کے اوپر ان کی گفتگو بہت اچھی گفتگو ہے، تو آپ اس کو وہاں سے مطالعہ فرمائیں۔ لیکن میں کچھ اس سلسلے میں ذرا سا بریف جو عرض کر دوں وہ یہ ہے، ہم قدر کہتے ہیں اندازے کو، کوئی بھی اندازہ ہو اسے قدر کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں لفظ مقدار استعمال کرتے ہیں، مقدار، قدر یعنی اندازہ۔ قضا کہتے ہیں حکم کو، قضا کہتے ہیں حکم کو۔ اچھا، اب یہ کیا مطلب ہوا؟ مثلا فرض کیجئے اس گلاس کے اندر جو پانی ہے، یہ پانی کسی نالی سے، کسی راستے سے گزرتا ہوا ایک جگہ پہ جمع ہو رہا ہے، اور وہاں پر ایک ایسا بیلنس ہے کہ جب اس کا آدھا گلاس جمع ہوگا وہاں پر تو وہ وزن نیچے گرے گا اور ایک گھنٹی زور سے بجے گی، صحیح ہے؟ یہ جو میکینزم ہے، اب اس میکینزم کے 500 پیسز بھی ہو سکتے ہیں، 600 پیسز بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے قدر ہے۔ یہ قدر ہے، یعنی ہر چیز ایک اندازے کے اوپر، ایک مقدار کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا۔ اگر یہاں سے پانی بہنا شروع ہوا مثلا 5 مہینے کے بعد، وہ آخری والا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ نہ ہو تو کیا کریں؟ یہاں سے کچھ تبدیل کریں، یہاں سے کچھ تبدیل کریں۔ خدا نمتال نے نظام اسباب اور علتوں کے اوپر بنایا ہوا ہے، اگر یہ ہوا اینڈ میں وہ ہوگا۔ اچھا، یہ کیا جبر ہے؟ نہیں، یہ جبر نہیں ہے، عین ارادہ اور اختیار کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر اب جیسے آپ نے یہی پنکھا بند کیا ہوا ہے، گھر میں مجھے بھی احساس ہو رہی ہے، آپ کو بھی احساس ہو رہی ہے کہ کم کیا ہوا ہے، صحیح ہے، تو یہ کیا ہوا ہوا ہے؟ ایک اندازہ بنا ہوا ہے کہ آپ اس کو اتنا کریں گے تو یہ ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوگا۔ اچھا، آپ نے وہاں پہ کم کر دیا تو کیا اب آپ جبر میں پھنس گئے؟ نہیں، جبر نہیں ہے، آپ کا ارادہ ہے، چاہیں تو وہ کر لیں، آپ چاہیں تو وہ کر لیں۔ مثلا کوئی کہے کہ خدا نمتال نے ارادہ کیا ہے کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو جو اس وقت ہو رہا ہے، مثلا جبر ہے کیا؟ نہیں، جبر نہیں ہے، لیکن قوانین کے تحت یہی ہوگا، قوانین بنے ہوئے ہیں، ان قوانین کے تحت یہ ہوگا۔ یہ قوانین کس نے ڈالے ہیں؟ یہ خدا نے ڈالے۔ اب تھوڑا سا باریکی یہاں پر ہے، قوانین جو بنے ہوئے ہیں اس میں خدا کی طرف سے حکم ہے کہ قانون یہ ہوں گے. اب ان قوانین کے اندر آپ کے پاس ارادہ اور اختیار موجود ہے, ان قوانین کے اندر رہتے ہوئے ارادہ اور اختیار ہے. مثال کے طور پر آپ نے پانی پیا تو پانی کے کچھ اثرات ہیں جو آپ کی باڈی پہ پڑیں گے, یہ قانون خدا کی طرف سے حکم ہوئے ہیں, یہ قضاء الہی ہے, صحیح. لیکن اس پانی کے علاوہ زہر کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں, وہ بھی قضاء الہی ہے. آپ پانی پئیں یا زہر پئیں اس پہ خدا نے جبر نہیں کیا, یہ آپ کا کام ہے. آپ پانی پئیں یا زہر پئیں, بس خدا نے ایک مقدار پر اپنی قضاء جاری کر دی ہے, ایک مقدار پر قانون پر اپنی قضاء حکم جاری کر دیا ہے. جبر نہیں ہے, مکمل ارادہ ہے, لیکن نظام بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. بس قضاء و قدر کا جملہ آتا ہے معمولاً اس جگہ جہاں لوگ سمجھتے ہیں جبر ہو گیا. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں قضاء و قدر دونوں کی تشریح کی, قضاء و قدر کو بیان کیا اور جبر نہیں تھا بلکہ عین ارادہ تھا, ٹھیک ہے. ایک دفعہ اس کو اور دہرا دیتا ہوں, اگرچہ مجھے معلوم ہے سب لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہوگا چونکہ بحث تھوڑی سی تفصیلی بحث ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بریف کم سے کم ایک دفعہ کہہ دوں. خدا متعال نے اپنے حکم سے, قطعی حکم سے کچھ قوانین کے تحت اس کائنات کو خلق کر دیا ہے. ان قوانین کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ قطعی ہے, اس میں قضاء الہی ہے, حکم خدا جاری ہے, وہ قوانین تبدیل نہیں ہوں گے. آپ کے پاس ارادہ اور اختیار موجود ہے کہ آپ ان قوانین میں سے کس قانون کو اپنے اوپر نافذ کروائیں. آپ پانی پئیں گے تو پانی کے اثرات کے قوانین آپ پر نافذ ہو جائیں گے. آپ نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی زہر کھائے گا تو زہر کے قوانین آپ کے اوپر, کس کے اوپر نافذ ہو جائیں گے. بس قضاء الہی ان مقدار کے اوپر, ان اندازوں کے اوپر خلق کرنے میں ہے, باقی آپ کا کام ہے, جو کرنا چاہیں کریں. لکھا ہے کہ کل آپ نے کہا کہ پانی کی جگہ فلٹر یا تندور روٹی کی جگہ بھیجا جائے, مگر ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پہلے مرحلے میں ریسکیو جیسے کہ ٹی وی میں بتا رہے ہیں ضروری ہے, دوسرے مرحلے میں ریہیبلیشن ضروری ہے جو کہ انشاءاللہ سنائیں کہ ہونے جا رہا ہے. یہ دو کے درمیان ایک چیز ہے, یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے ریسکیو, ایک آدمی ڈوب رہا ہے آپ اس کو بچائیں, جیسے ہی آپ بچائیں گے پانی اس کے منہ میں ڈالیں گے, ادھر فلٹر نہیں چاہیے یہاں پانی چاہیے, صحیح. اب کیا ہو گیا ہے, وہ وہاں سے نکل کر آ گیا ہے المحسن میں بیٹھا ہوا ہے, المحسن ہال کے اندر, صحیح ہے. اب آپ اس کو کیا دیں گے, پانی دیں گے یا فلٹر دینا چاہیں گے؟ اب فلٹر دینا چاہیے, اب پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر, کیوں, اسٹیشن ہو گیا ہے, مین فرسٹ ریسکیو ہو چکی ہے. اب آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ آپ پھر وہی کام کریں جو فرسٹ ریسکیو میں کرنا تھا. اچھا, اس کے بعد تھرڈ لیول آئے گا ریہیبلیشن, کہ آپ یہاں سے اس کو اٹھائیں گے دوبارہ اس کی جگہ پہ لے کے جائیں گے یا کہیں اور لے کے جائیں گے اگر پہلی جگہ بالکل برباد ہو گئی, صحیح ہے. تو یہ پھر تین لیول آ جائیں گے, ہر لیول کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوں گی. لکھا ہے کہ بہت کوشش کے باوجود بھی میں خدا پہ توکل نہیں کر پائے, کوئی حدیث روایت کتاب جو میری اس کام میں مدد دے سکے. بہترین کام انہوں نے اچھا کیا, پہلے لکھا کوئی حدیث, بالکل اچھا کام کیا, حدیث ہونی چاہیے اس میں. جائیں دیکھیں کہ مثلاً گناہ کبیرہ میں انہوں نے آیت اللہ دس غیب نے جب اس بیماری کو بیان کیا کہ انسان خدا پہ توکل نہیں کرتا ہے, ناشکری کرتا ہے یا مثال کے طور پر کچھ اور کرتا ہے, تو اس سلسلے میں روایات کیا بیان کی, بہت اچھا کلیکشن میزان الحکمہ ہے, میزان الحکمت کتاب جس کو اردو میں ہم حکمت کہتے ہیں, عربی میں حکمہ کہیں گے, میزان الحکمت کتاب کے اندر چیپٹر وائز روایات لکھی ہوئی ہیں. تو آپ اس میں توکل کے چیپٹر میں جائیں اور اس میں موجود روایات کو پڑھیں, پہلا کام یہی کریں, روایات پڑھیں, روایات کی تاثیر بہت زیادہ ہے. ایک دفعہ قوم میں بہت پریشان تھا, چھوٹی سی بات تھی لیکن اس زمانے میں چھوٹی چیزیں بھی پریشان کرتی تھیں پیسے کے معاملے میں, بہت پریشان تھا. مغرب کا وقت نزدیک تھا, ایک مسجد میں چلا گیا مغرب کی نماز پڑھانے کے, ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے, ان سے میں ایسے ہی پہنچ گیا, اتنا پریشان ہوا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ان کے پاس گیا میں, کہا مولانا صاحب بہت پریشان ہوں, کوئی دعا کریں. اب وہ بیچارے سمجھ گئے کہ ہاں کچھ پریشانی ہے, کہنے لگے دیکھو میں دعا بھی کروں گا سب, لیکن تم اصول کافی پڑھنا, طالب علم ہو؟ میں کہا ہم طالب علم. کہنے لگے اصول کافی پڑھو. میں کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے جب تم ان روایات کو پڑھو گے نا تو تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا نظام کیا نظام ہے. لب لباب یہ بتانا چاہ رہے تھے, روایات میں جادو ہے. آپ چند روایات پڑھیں گے مشکل میں ہوں مثلاً, آپ دنیا تبدیل ہونے لگتی ہے انسان کی. ایک دفعہ اسی طرح بہت مشکل میں پھنس گیا, قم سے جب آخری زمانہ تھا, پاکستان آنے والا تھا, بہت سخت مصیبت میں پھنسا. 6 مہینے وہ مصیبت چلتی رہی. میں جسے کہتے ہیں ساری بتی سی گرا دی اس میں, اس ٹائم میں اگر بتی سی گر سکتی تھی اس زمانے میں. مجھے سمجھ میں آیا کہ صحیفہ سجادیہ کتنی بڑی طاقت ہے. صحیفہ سجادیہ بہت بڑی طاقت. آپ مشکل میں, مصیبت میں, واقعاً آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اب کیا ہونا ہے, واقعاً اس کتاب سے مدد لیں. اس کتاب میں دنیا ہے, انسان لے, اس کے اوپر غور کرے, سوچے سمجھے, ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کرے. دنیا بسی ہوئی تو ان دو سے کام بند کر سکتا ہے. لکھا ہے کہ شب قدر میں قضاء عمری نماز اگر میں نے اس سال پڑھی ہیں اپنے لیے تو کیا میری نمازیں جو قضا تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ڈیفینس میں مسجد اسرف میں ہر سال کوئی جمعۃ الوداع میں وہ ایک روایت بانٹ دیتا ہے. میں نے ایک سال اس کو پکڑ بھی لیا. میں نے ان لوگوں سے کہا بھائی اس کو ڈھونڈو, یہ بندہ خدا کون بانٹ رہا ہے, اس کو پکڑ کے لاؤ. وہ لے کے بھی آئے, اس سے بات بھی کی, اس کو سمجھایا بھی کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ روایت, یہ نماز پڑھ لو ساری زندگی کی نمازیں بخش دی جائیں گی, یہ روایت صحیح نہیں ہے. کہنے کا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ نے بہت ساری قضا کی تھیں, پہلے تو ان نمازوں کو آپ قضا کریں. یہ جو جرم آپ نے کیا قضا کی تھی, اس جرم کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ یہ نماز پڑھ لیں, نہ کہ وہ جو قضا تھیں اب وہ قضا نہیں ہونی ہے. نہیں, وہ جو قضا ہوئی ہیں وہ تو آپ کو پڑھنی ہے, وہ تو چارے کار ہے ہی نہیں. جس آدمی کے بدن میں 32 خنجر گھسے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں ایک ٹیبلٹ کھا لوں گا, 32 خنجر گھسے رہنے دو میرا علاج ہو جائے گا. نہیں, پہلے تو خنجر نکالو, زخم صحیح کرو, اس کے بعد کوئی ٹیبلٹ کھانا ہے تو کھانا. آپ نے اتنی نمازیں قضا کی ہیں, اپنی روح کے اوپر نماز کی قضاؤں کے بوجھ ڈالے ہوئے ہیں, پہلے تو اس کو صحیح کریں. تو ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ کی مثلاً 70 سال کی نمازیں بس آپ نے یہ ایک ٹیبلٹ ملٹی وٹامن کھا لی سارے مسائل حل ہو گئے. یہ نہیں, ایسا نہیں ہے. کل پرسوں کسی نے مجھے بتایا, اچھی چیز بتائی, آج کل میں ایسی چیزیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں نا. اس نے کہا کہ PCSIR جو ہمارے سائنٹیفک ریسرچ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اس نے 2 بسکٹ بنائے. 2 بسکٹ کا پیکٹ آتا ہے اس کا, 1 بسکٹ آپ صبح کھائیں, 1 بسکٹ آپ شام کھائیں, پوری دن کی جتنی کیلوریز کی ڈیمانڈ ہے وہ ساری آپ کی پوری ہو جائیں گی. خیر میں نے معلوم کیا تو بتایا 75 روپے کا پیکٹ آتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ٹھاک مہنگا ہے, پھر حتیٰ ریسکیو میں بھی استعمال کرنے کے لیے مشکل ہے کہ ایک بار. لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ آپ 1 بسکٹ صبح 1 بسکٹ شام کھائیں, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, جتنی کیلوریز تھیں وہ آپ کو مل جائیں گی. میں کہ گھروں میں اسٹور کرنے کے لیے اچھا ہے, کبھی مصیبت پڑے تو انسان اسی کو استعمال کر لے. تو کیا مثلا دین میں بھی ایسے ہی ہے, 70 سال کی نمازیں قضا ہوئیں, ایک نماز بتاتے ہیں بس وہ پڑھ لو, 70 سال کا معاملہ حل ہو گیا. نہیں ایسا نہیں, وہ قضاء عمرے اپنی جگہ کے اوپر باقی رہیں گے. لکھا ہے رجب علی خیات کے واقعات کی کون سی کتاب ہے جس کے آپ کے حالات زندگی پڑھتے ہیں؟ عرفہ کے واقعات کے بارے میں لکھا چند کتابوں کے نام. ان کی کتاب کا نام بہت دفعہ بتا چکا ہوں, پھر میں نے خدا کو پا لیا. پہلے چھپی تھی, پھر اس نے خدا کو پا لیا, پھر جو دوبارہ چھپی تو اس کا نام رکھا پھر میں نے خدا کو پا لیا. ٹھیک ہے, ایک وہ کتاب ہے, اور باقی عرفہ کے واقعات نے ایک کتاب چھپی تھی درخشاں چہرے نام کر کے, درخشاں چہرے. اس کتاب کی بھی داستان ہے, یہ 3 جلدوں میں کتاب تھی, سیمائے فرزانگان, فارسی میں اس کا نام تھا سیمائے فرزانگان, 3 جلدوں میں تھی. 3rd volume رہ گیا, 2 چھپی نہیں, 2 کا پتہ نہیں کہاں گئی, چھپی نہیں چھپی. 3rd میں یہ واقعات تھے, اس کا کسی نے اردو میں خلاصہ کر کے ایک چھوٹا سا, اس کا وہ بھی بہت بڑی کتاب تھی, اس کا بہت مختصر کر کے ترجمہ کر دیا. اب مجھے کل یہ اندازہ تھا کہ یہ جملہ کوئی پکڑ لے گا. اب دیکھیے سنیں, کل کی تقریر میں آپ نے فرمایا تھا کہ موجودہ پاکستان کے حالات کربلا کے حالات کے برابر ہیں. مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی اس کو پکڑ لے گا کہ آپ یہ کیا کہہ دیا آپ نے, تو کربلا آپ نے کہہ دیا. بار بار میں کہہ رہا تھا انسانوں کے ساتھ ہمدردی کے جیسے معاملے میں جیسے کربلا کے سے حالات میں, کہ اگر ہاتھ سے نکل جائے پھر واپس نہیں آتا. ایک ایسا موقع آ جاتا ہے, جو کرنا ہے ابھی کرو, نہیں کرو گے پھر ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ اس کی تشریح. یعنی بعض اوقات بعض سوال کرنے والے ہم لوگوں کو, کہنے والوں کو یا بہت احمق یا بہت گمراہ یا بالکل جاہل سمجھنے لگتے ہیں. مثلا ہم کہیں گے کربلا ہے, یعنی مثلا سید الشہداء بھی ہیں. یار اتنے احمق نہیں ہیں بھائی ہم لوگ, یعنی کیوں اتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اتنا یعنی پاگل بنے ہوئے مبتلا ہو جائیں گے؟ نہیں اتنا نہیں ہے, اس کا مطلب کچھ اور بھی. اچھا جیسے آپ کے ذہن میں آئے نا کہ نہیں کوئی اور پاسبلٹی ہو سکتی ہے, تو آپ وہ جو اچھی والی اس کو لے لیا کریں. خدا رہا اتنا رحم کریں ہمارے اوپر کہ وہ جو اچھی والی پاسبلٹی ہے اس کو لے لیا کریں, اور سوچ لیا کریں وہی کہا ہوگا. ٹھیک ہے, انٹل انلیس کے بالکل صراحت کے ساتھ کوئی بالکل غلط بات صراحت کے ساتھ کہہ دی تو اس کو پکڑ لیں پھر آپ بتائیں. امام موسیٰ صدر کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ مختصر بیان کریں. ابھی چونکہ سوالات کا وقت ہے اس میں ہم اس کو نہیں کر پائیں گے. اور ان کے تعلقات عرب ممالک سے بہت اچھے تھے, کیا وجہ تھی اس میں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا آپ کو, اس کو جا کے اسٹڈی فرمائیے. دیکھیں آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں اگر ہماری قوم کچھ اچیو کرنا چاہتی ہے تو مضبوط اور مستحکم علمی ادارے بنانے ہوں گے. لکھا ہے کہ لاہور میں حال ہی میں حوض علمیہ جامع عروۃ الوثقی نام کر کے بہت بڑا ادارہ بنا, اس ادارے کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. اچھا, معمولاً ایسا نہیں ہونا چاہیے, میں معمولاً نہیں پڑھتا. اگر کوئی بہت اسے کہتے ہیں کہ پراپر ناؤن آ جائے سوالات کے درمیان, کوئی شخص کوئی ادارہ کوئی ایسی چیزیں آ جائیں, معمولاً میں پسند نہیں کرتا کہ میں کمنٹس کروں. کیوں, ایک کے بارے میں بولوں گا دس کے بارے میں لوگ میننگز نکال لیں گے, دس کے بارے میں میننگز نکال لیں گے. مثلا کوئی کہے گا آپ نے اس ادارے کی اتنی تعریف کی, آپ نے فلاں ادارے کے بارے میں کچھ نہیں کیا. ابھی تو بھائی میں کیا انسائیکلوپیڈیا تمام اداروں کا لے کے بیٹھا ہوں یہاں پہ, اس لیے میں معمولاً پراپر ناؤنس کا تذکرہ کرتا نہیں. تو ابھی اس میں پڑھتے پڑھتے میں نے رکا نہیں, میں نے کہا چلو میں بول دیتا ہوں. تو اس طرح سے ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایک ادارے کے بارے میں تبصرہ کریں پھر باقی اداروں کے بارے میں پھر سوال اٹھ جائے وہ اور اٹھ جائے گا. دوسرا سوال, ڈاکٹر شہید مصطفیٰ چمران کے حوالے سے کتاب کا نام بتائے گا. ایک تو کتاب وہی تھی جو لبنان نام کر کے چھپی تھی, پھر اس کے بعد ایک اور کتاب تھی کہ جو مختلف اسلامی شخصیتوں کے بارے میں ایران کے ایک ادارے نے چھاپی تھی, اس کا ترجمہ دستیاب تھا اور اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. ڈاکٹر شہید متحری کے بارے میں تھا, ڈاکٹر چمران کے بارے میں تھا, اور پانچ چھ لوگ اس طرح کے تھے جن کے بارے میں کتابیں تھیں. ٹھیک ہے, لکھا ہے وسائل محدود ہیں, دو میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے. آیا خدا سے تجارت کریں چیریٹی کی صورت میں یا زمین آباد کریں کاشتکاری کے لیے؟ دونوں کو سلیکٹ کرنا, دونوں کو سلیکٹ کرنا, یعنی زمین کو آباد کریں چیریٹی کرتے ہوئے, اس میں کیا برائی ہے؟ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسا ہوتا کہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں, ایک دفعہ آپ چیریٹی کرتے ہیں, آپ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. ابھی میں افریقہ میں ایک جگہ پہ تھا تو وہاں پر ایک بندہ خدا میرے پاس آیا, کہنے کا مولانا صاحب, اس نے سوال اس طرح سے رکھا, کہنے کا مولانا صاحب لوگ بکرا کاٹ کر ہمیں دیں اور یہ ان کی طرف سے صدقہ ہو یہ بہتر ہے, یا یہ زندہ بکری ہمیں دے دیں جو ہم کسانوں کو دے دیں اور وہ اس بکری کو پال کر اور بچے بنائیں, یہ بہتر صدقہ ہے, کون سا صدقہ بہتر ہے؟ میں کہا بھائی میرے جیسے انسان کے نزدیک دوسرا صدقہ پہلے سے بہت بہتر ہے. کہنے کا یہ ان لوگوں کو بھی سمجھائے, کاٹ کاٹ کے لاشیں ہمیں دیتے رہتے ہیں کہ گوشت بانٹتے رہو. بھائی ملک سے آپ جانور کی آبادی کم کر رہے ہیں, آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہی کریں؟ اچھا ان لوگوں کے دماغ میں اٹک گیا ہے کہ نہیں, جب تک گردن نہیں کٹے گی خون نہیں بہے گا صدقہ پورا نہیں ہوگا. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, حالات مختلف ہوتے ہیں. مثلا کبھی واقعا ایسا ہوتا ہے خدا نمتال کہتا ہے بھائی گردن کاٹو خون بہاؤ, وہ عید الاضحیٰ کا دن خدا نمتال کہتا ہے یہ کرو, اس میں اس کی اپنی مصلحتیں ہیں. اس دن کوئی کہے نہیں میں صدقہ کروں گا پیسے کب دے دوں گا, نہیں وہ نہیں چلے گا. اس دن خدا چاہتا ہے کہ خون بہے جانور کا, لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایک کسان ہے, اس کو ایسا آپ کے گوشت دینے کی ضرورت نہیں, گوشت نہیں کھانا چاہتا وہ, آپ گوشت خور بنتے جا رہے ہیں. وہ نہیں ہیں لوگ اتنے گوشت خور, وہ بےچارے سبزیاں وبزیاں ٹھیک ٹھاک کھا لیتے ہیں, ان کو بھی ہم چاہتے ہیں. اچھا ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے یار گوشت کھایا, وہ بھی گوشت کھایا, تو تم دل کے امراض میں پھنس جاؤ گے, اپنا علاج کرا لو گے, اس بےچارے کو کیوں مصیبت میں مار رہے ہو؟ اس کو اچھا والا سبزی کھانے والا بندہ, اس کو ویسے ہی رہنے دو. تو اب یہ اس کو گوشت کھلانے کے چکر میں جانور کاٹ کاٹ کے دے رہے ہیں اور وہ جانور کی آبادی ختم ہو رہی ہے. اس طرح سے آپ بھائی اس میں زندہ دے دیں, زندہ دے دے وہ پالے, اس سے اور بکریاں بنا لے, وہ کہیں بہتر ہے اس سے. حکیم سعید کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے اپنے جسم کے اندر جانوروں کے قبرستان بسا لیے ہیں. صحیح ہے, بالکل ایسے ہی کیا ہے, گائے کاٹ کاٹ کے کھائی, بکرے کاٹ کاٹ کے کھا لیے, مرغیاں کاٹ کاٹ کے کھا لی, تو جانوروں کے قبرستان ہمارے اجساد کے اندر بس گئے ہیں, اس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہو گئیں. اتنے قبرستان نہ بناتے تو بہتر تھا. لکھا ہے کہ مثلا تقاریر سنتے ہیں تو دین سے قربت محسوس ہوتی ہے, لطف محسوس ہوتا ہے, لیکن یہ جذبہ ریٹین نہیں ہوتا. کنسسٹنسی, مسلسل یہ جذبہ رکھنے کے لیے کیا کریں؟ مسلسل یاد خدا کریں, ہمیشہ خدا نے متعال کی یاد پر توجہ دیجیے, اور وہ ایک جملہ یہاں پہ لکھا ہوتا تھا کبھی کراچی میں کہ یاد خدا کے لیے وقت نہیں چاہیے توجہ چاہیے. مشکل یہ, یاد خدا کے لیے وقت نہیں چاہیے توجہ چاہیے. توجہ کیا چاہیے؟ مثلا آپ نے کسی کو بیل ماری ہے, ابھی آپ رنگ کر رہے ہیں, ایک بیل گئی ہے ابھی اور جائے گی, تین بیلز جائیں گی, ٹھیک ہے, کیا کریں؟ درود پڑھ لو, کچھ جا رہا ہے, یہی کرنا ہے نا, موبائل ہاتھ میں لے کے انتظار کرنا ہے کہ بیل جا رہی ہے تو درود پڑھتے رہو. لفٹ کا بٹن دبا ہوا ہے, لفٹ آ رہی ہے, کیا کر رہے ہو؟ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. بھائی ادھر ادھر مت دیکھو, ذکر خدا کرو. ہمیں وقت نہیں چاہیے توجہ چاہیے, توجہ چاہیے, خدا کا ذکر کریں. ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی آپ کہہ رہے ہیں فالتو وقت میں خدا کا تذکرہ کریں, تم فالتو سے ہی شروع کرو, کہیں سے تو شروع کرو. خدا کا ذکر کر جتنا بڑھاتے رہیں گے یہ چیزیں لطف دیں گی, پھر لطف دیں گی ہم لوگ کی زندگی میں. اگر اس طرح سے ہی ہو جائے, ہم چھوٹے چھوٹے موقع پہ خدا کو یاد کرنے لگیں, اس سے فرق پڑے گا. لکھا ہے فطرہ کتنا ہے اس بار کا اور کیوں دیتے ہیں. فطرے کے بارے میں کوئی چیز پڑھ لیں کیوں دیتے ہیں. آئے کریمہ بھی ہے, سنت رسول بھی ہے, مسلسل مسلمانوں کی سیرت بھی ہے, ہر طرح کی دلیلیں جو ثابت ہیں. لکھا ہے کلچرل ہے یا ریلیجیس ہے؟ 100% ریلیجیس ہے, صرف کلچرل نہیں ہے, کلچر میں آ گیا بعد میں. فقہی مسئلہ پوچھا ہے. لکھا ہے آپ نے فرمایا کہ کسی کو رسول سے روایت ملے اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کے ثواب کی ذمہ داری رسول کی ہے. اب اگر اس روایت میں کوئی پہلو حرام کی طرف جائے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ وہی ابھی جو میں نے کہا, ارے بھائی طے شدہ بات ہے. اگر پہلی بات یہ تھی کہ اس نے جستجو کی, اس کو لگا رسول نے کہی ہے, نہ کہ اس نے سنا کہ نعوذ باللہ تعالی رسول خدا نے کسی حرام کی دعوت دی, اس نے عمل شروع کر دیا. کیوں عمل شروع کرے گا؟ پہلے جا کے جستجو کرے گا, پوچھے گا ایک دو لوگوں سے, بھائی یہ روایت صحیح ہے؟ بس کسی نے کہا روایت صحیح ہے, عقل مند سے پوچھا, اس نے کہا روایت صحیح ہے, اس وقت کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ نے کتاب میں دیکھا ایک روایت ہے, آپ نے ڈھونڈا راوی صحیح لگا آپ کو, آپ نے کہا روایت صحیح ہے, آپ نے عمل شروع کر دیا. علماء کی حد میں بات کر رہا ہوں, ایک عام آدمی کی حد میں اس نے کسی مستند عالم سے ایک روایت سنی, اس روایت میں کوئی کام بتایا, اس کا یہ ثواب ہے, اس نے عمل شروع کر دیا, اس کی بات کر رہے ہیں, نہ کہ کوئی فعل حرام تھا اس نے کہا چلو بس ٹھیک ہے. اب یہ کہ نہ صرف یہ کہ فعل حرام نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک ثواب بھی چاہیے مجھے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دین ہے, کوئی پاکستان کا قانون توڑی یار. ایسے پاکستانی قانون میں ایک چیز یہاں سے یہاں لے جاتی ہے, دوسری چیز یوں ٹکر مارتی ہے اس کو, اس طرح بہت ہوتا ہے. لکھا ہے ڈو یو تھنک ریولیوشن از کی ٹو پریزنٹ کرائسس؟ اف یس ہو کین لیڈ دس ریولیوشن؟ آپ یہ دیکھنا پڑے گا ریولیوشن کا مطلب کیا لیتے ہیں, ریولیوشن کا مطلب کیا لیتے ہیں. ایک ریولیوشن کا مطلب ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی بھی لے رہی ہے کراچی کی, اور اس ریولیوشن کا مطلب کیا ہے؟ خون بہائے گی, خون بہائے گی, اور اس خون بہانے کو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خونی انقلاب آئے گا. خون تو آئے گا, انقلاب نہیں آئے گا. مسئلہ سارا یہ ہے, انقلاب کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, انقلاب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ واقعی ایک انقلاب چاہتے ہیں, پہلی شرط اچھا نظریہ ہے, اچھا اسلامی نظریہ. جب تک اچھا اسلامی نظریہ نہیں ہوگا اچھا انقلاب نہیں آئے گا. اچھی اسلامی قیادت, عوام کے اندر شعور, یہ تین چیزیں انقلاب کی ابتدائی ترین شرائط ہیں. ہر ایک کے مختلف اور کمپوننٹس بنیں گے. پہلی بات اچھا اسلامی نظریہ, اچھی اسلامی قیادت, تیسری بات عوامی شعور. تین چیزیں جمع کریں اور میں نے بتایا ہر ایک کے اپنے شرائط بنیں گے, اس کے بعد کہیں انقلاب کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. تو پہلے نظریہ کو دیکھنا پڑتا ہے, نظریہ کیا ہے, ورنہ کیا ہو سکتا ہے. خون بہت بہتا ہے, جنگیں بہت ہوتی ہیں, لیکن جنگیں انقلاب نہیں لاتی ہیں اس طرح سے. خاص تبدیلیاں ہوتی ہیں جو انقلاب لاتی ہیں. بہت ابتدائی سوال ہے, لکھا ہے کہ آیا زیادہ کپڑے بنوانا اسراف ہے؟ آج کل کے ماحول میں زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے کچھ چیزیں ضرورت سے زیادہ کرنی پڑتی ہیں. ضرورت سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے. مثلا ضرورت تو میرے اور آپ کی دو لباس ہے, آپ چار بنواتے ہیں, یہ ضرورت سے تھوڑی زیادہ ہے, لیکن یہ اسراف نہیں ہوگی. ہاں جہاں بہت زیادہ ہو جائے وہاں اسراف شروع ہو جائے گا. لکھا ہے آپ نے کہا کہ سیلاب زدہ لوگوں کے لیے واٹر فلٹر لگوائیں, اگر وسائل کی کمی ہو فل کیا لکھا ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہے, یعنی کم شاید کہنا چاہتے ہیں کم وقت ہو تو کیا چیز اس وقت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی, دوائی وغیرہ یا کچھ بسکٹ وغیرہ؟ پھر تو کچھ بھی ابھی راشن میں نے سنا ہے کافی ہے. میرے خیال میں اس وقت جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے, یہ جو ریسکیو کیمپس وغیرہ ہیں, ان میں راشن کی قلت نہیں ہے, اب اور دوسری چیزیں ہیں جن کی قلت زیادہ ہے. اور پھر میں وہ جو پہلا اسٹیج تھا شاید وہ کور ہو چکا ہے. بہت کم علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی بھی دریا بڑھ رہا ہے. وہ جو میں نے کل پرسوں تذکرہ کیا تھا کہ ایک دوسرا دریا ایسے پیرلل شروع ہوا ہے, وہ صرف میرے خیال میں ایک ونگ ہے جو ابھی بھی کچھ آگے بڑھ رہا ہے دادو وغیرہ کی طرف. ادروائز زیادہ تر جگہوں کے اوپر دریا روٹین پر آ رہا ہے اپنی, تو مزید لوگ ڈسپلیس نہیں ہوں گے ابھی سوائے اس ونگ کے جو کچھ لوگوں کو ڈسپلیس کرے گا. باقی مسئلہ کیا ہے, یہ جو لوگ ہیں واپس کیسے جائیں گے, اب مسئلہ یہاں سے شروع ہوگا. اس کو ہم ریہیبلیشن کہنا چاہ رہے ہیں. ہم نماز برسوں سے پڑھتے ہیں, کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے, تو کیا کیا جائے کہ کچھ محسوس ہو؟ نماز تبدیل کر لو. سادہ سی بات, نماز تبدیل کر لو. اس کا مطلب ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ صحیح نماز نہیں ہے, تو اس کو تبدیل کر لیں کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ڈھنگ کی نماز نہیں ہے, اب صحیح نماز پڑھنا شروع کر دیں. اس کے لیے جاننے کی کوشش کریں کہ صحیح نماز کیا ہوتی ہے. اگر کوئی انسان خدا پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتا تو اس انسان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, اسے کیا کیا جائے, اسے خدا کی طرف کیسے لایا جائے؟ ایک تو یہ کہ آپ گھسیٹ کے کسی کو نہیں لا پائیں گے, لالچ دے کے کسی کو نہیں لا پائیں گے. گفتگو کر سکتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں, اس سے تو کچھ نہیں کر سکتے. کچھ باتیں بتائیں گے, کچھ روایات سنائیں گے, اس سے کچھ اثر پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ عقائد کی ایک دو کتاب, میں نے عرض کیا تھا عقائد کی کتابوں میں سے ایک اچھی کتاب آیت اللہ مصباح الدین کی کتاب ہے, بار بار ان کا نام آیا چلا جا رہا ہے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں, محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد. جل فرج آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب بہت رائج کتابوں میں سے ہے, اصول عقائد نام کر کے. اور میں نے عرض کیا آیت اللہ مصباح الدین کی کتاب بھی ہے, ان کی کتاب کا نام جو اردو میں ترجمہ ہوئی ہے میں ذہن میں نہیں آ رہا ابھی, لیکن بہرحال وہ انتہائی نفیس کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اور باقی اور کچھ کتابیں ہیں, مثال کے طور پر باب ہادی عشر نام کر کے علامہ ہلی کی ایک کتاب تھی, میں نے سنا انگلش میں اردو دونوں میں ترجمہ ہو چکی ہے, وہ مستند کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. بہرحال آپ کی حسن سماعت کا اور ان سب کو سننے کا انتہائی شکریہ. میں بیچ بیچ میں اپنے واقعات بلا وجہ میں ڈال دیتا ہوں, اور اس سے شاید مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ جو میرا پرسنل تجربہ ہوتا ہے وہ مجھے زیادہ طاقت دے رہا ہوتا ہے, تو وہ میں آپ کو سنانے کی کوشش کر دیتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ بیتی ہے, آپ کے ساتھ بھی شاید اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہوں گی, تو آپ بھی اس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. باقی یہ کہ ماہ رمضان ہے, ایک کا اختتام ہے اب بالکل. میں 10 دفعہ عرض کرتا ہوں, پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں, ایک دوسرے کو دعا ضرور کیجیے گا, ایک دوسرے کو دعا ضرور دیں. ہم لوگ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں, اپنے خاندان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, دوسروں کے لیے دعائیں نہیں کرتے. ابن طاؤس کا بس عرض کرتا چلوں, سید ابن طاؤس بہت گراں قدر عالی مقام واقع عالم علماء میں سے ایک. سید ابن طاؤس ایک موقع پہ شب قدر پہ تھے, سوچنا کہ میں کس کے لیے دعا کروں جس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا. تو انہوں نے سوچا کہنے کہ مثلا ہمارے دور کے علماء ان لوگوں کے لیے تو لوگ دعائیں کر رہے ہیں, اور پرانے علماء ان کے لیے بھی کر رہے ہیں, متقی پرہیزگار ان کے لیے بھی کر رہے ہیں, تو کہیں پھر کس کے لیے کوئی نہیں کرتا؟ تو کہنے لگے کہ وہ فاسق و فاجر مجرمین, ان کے لیے کوئی دعائیں نہیں کرتا. تو کہنے لگے مجھے چاہیے کہ آج میں ان کے لیے دعائیں کروں کہ خدا ان کو ہدایت دے دے. کہنے لگے سب ان فاسقوں فاجروں مجرموں کو بد دعا دیتے, خدا غرق کر دے, لعنت کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے, کہ ان کو کوئی دعا نہیں کرتا. تو میں نے کہا خدا میں تیرے ان بندوں کے لیے دعا کر رہا ہوں جن کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا, اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو ہدایت دے دے, ان کے فسق و فجور کو ختم کر دے, ان کے ظلم و ستم کو ختم کر دے. تو سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں یزید کے لیے بھی دعا کریں, اور مثلا ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیے ہوئے, مثال کے طور پر جنہوں نے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہوا ہے مثلا, اس طرح کیے ہوئے, ان کے لیے ہم ایک دعا کریں کہ مثلا خدا اس کو صحیح کر دے اگر کوئی ایسا ہے انسان. لیکن اگر کوئی ایسا ہے جس نے اس قسم کا جرم کیا جیسے مثلا یزید یا اس ٹائپ کے جو افراد ہیں مثلا صدام ٹیرے, اس کے لیے تو پھر یہی دعا کر سکے خدا اس کو دنیا سے جلد از جلد ختم کر دے, اور پھر جو آخرت میں اس کا انجام ہے اس کے سامنے لیا. یعنی اس کے لیے شاید دعا کا انداز یہ ہوگا کہ اس کو خدا جلد از جلد اس دنیا سے ختم کر دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.